لڑائی کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. حتیٰ کہ اب تو سگے بھائیوں کا یہ معاملہ ہے کہ ذرا بڑے ہوئے اور کچھ کھانے کمانے لگے، اب اس کے بعد تو الگ اور میں الگ، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے سگے بھائیوں میں آپس میں جھگڑا، لڑائی، اور ایسے جھگڑے کہ پوچھئے مت، ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کو تیار، بلکہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے تیار. تو بہرحال یہ ایک نحوست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل میں ایمان کی طلب پیدا فرمائی، دین سیکھنے کی طلب پیدا فرمائی، اور آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز سے، روزے سے، صدقہ سے زیادہ افضل عمل ہے، یا فضیلت رکھتا ہے، یا اجر و ثواب کے اعتبار سے ان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو یقیناً صحابہ کرام تو سمجھتے تھے کہ نماز کی بڑی فضیلت، روزے کی بڑی فضیلت، صدقے کی بڑی فضیلت ہے، یقیناً یہ ایسے اعمال ہیں کہ پوچھئے مت. لیکن آپ نے ان کے دل میں طلب پیدا کرنے کے لیے یہ بات پیدا فرمائی، پوچھی، سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو ان سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اب صحابہ کے دل میں جستجو پیدا ہوئی اور طلب پیدا ہوئی کہ آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہیں. حقیقت یہی ہے کہ دین طلب سے ہی آتا ہے. اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے طلب پیدا کریں. اگر طلب کسی چیز کی ہوتی ہے تو خود بخود وہ چیز آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر طلب ہی نہیں، اب اگر بھوک نہیں ہے، بھوک کی طلب نہیں، تو آپ کے سامنے مرغ مسلم رکھے ہوئے ہوں، بہترین قسم کے جناب مچھلیاں تلی ہوئی رکھی ہوں، لیکن بھوک نہیں ہے، تو کھانے کی طرف طبیعت نہیں چاہے گی، ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا آدمی. لیکن اگر بھوک ہے تو روٹی اور چٹنی اور دال، یہ انسان کو قورمے سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے. تو بات ساری طلب کی ہے. اگر کسی کی طبیعت میں پیاس ہے تو وہ پانی کی تلاش کرے گا، لیکن اگر پانی پینے کو جی نہیں چاہ رہا تو آپ دریا کے پاس کھڑے ہوں گے تب بھی آپ ہاتھ بھی نہیں لگانا پسند کریں گے. اسی طریقے سے جب تک ہم دین کے معاملے کے اندر بھی اپنے اندر طلب پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک دین ہمارے اندر نہیں آئے گا. صحابہ کرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ آگ تھی جو لگائی تھی، یعنی طلب پیدا کر دی تھی، آخرت کی فکر پیدا کر دی تھی. یہی وجہ تھی کہ ہر آدمی اپنی آخرت کی فکر میں مستغرق تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہیں کہ ایک مردہ فرمایا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آتے ہیں تو دل کا معاملہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں کیفیات بدل جاتی ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، جو آپ کی محفل میں ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، یعنی دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں رہ سکتی انسان کی، تو کبھی کیسی کیفیت ہوتی کبھی کیسی لیکن یہ منافقت کی علامت نہیں ہے. تو یہ آخرت کی فکر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور اپنے آپ کو کہا کہ میں منافق ہو گیا، کیونکہ یہ فکر پیدا ہو گئی. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چونکہ وہاں حالت اور یہاں حالت اور، تو اصل منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی ظاہری حالت اور باطنی حالت اور، اور کسی کے سامنے کچھ کسی کے سامنے کچھ. تو ظاہری اعتبار سے انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے میرے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو میں منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم منافق نہیں. اسی طریقے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ایک فہرست دے دی تھی مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے، کہ بھئی یہ لوگ منافق ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو نہیں بتایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے کہ کسی جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہیں تو وہ بھی شریک نہیں ہوتے تھے، سمجھ جاتے تھے اپنی ایمانی قوت سے کہ یہ شخص شاید ٹھیک نہیں ہے، ورنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی کا جنازہ نہ پڑے. لیکن فکر اتنی سوار ہوئی کہ ایک دن پوچھنے لگے کہ حذیفہ اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں. اب کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر جنت میں تیرا محل میں نے دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اندر سے دیکھوں لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا. اور سیدنا عمر فاروق کو جب آپ نے یہ بات بتائی تو رو پڑے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کھاتا؟ تو کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے معراج کے موقع پر، لیکن دل میں یہ فکر پہ، یہ فکر کیوں ہے؟ اس بات کی فکر ان کو لگ گئی، بے چینی پیدا ہو گئی کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو ہماری بدعمالیوں کے سبب. تو جب تک یہ طلب ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی دین بھی ہم نہیں سیکھتے. آج ہمارے یہاں دین نہیں ہے، وجہ یہ کہ اس میں طلب نہیں، بے چینی نہیں. بے چینی ہوتی ہے تو یہ بے چینی کام کراتی. آدمی کو اگر کسی چیز کی ٹوہ لگ جائے کہ بھئی یہ کام میں نے کرنا ہے، بے چینی ہو جائے طبیعت میں پیدا، تو جب تک وہ کام کر نہیں لیتا اس کو چین نہیں آتا. اسی طریقے سے اگر ہمارے طبیعت کے اندر یہ بے چینی پیدا ہو جائے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، تو یقیناً ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اپنا دین کو سیکھ نہ لیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں، ایک تو اس انداز میں آپ نے یہ پوچھا تاکہ صحابہ کرام میں شوق پیدا ہو، طلب پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو. تو جب دیکھا کہ طلب اور بے چینی خوب پیدا ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ، یعنی جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کیا چیز ہے جو نماز روزے اور صدقے سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صلاح ذات البین، دو افراد کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ فساد بین ذات البین ہی الحارقہ، اور دو آدمیوں کے درمیان فساد پیدا کرنا، لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دینا، ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. اور دوسری بات میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈنے والی چیز ہے، بلکہ یہ دین کو صاف کر دینے والی اور مونڈنے والی چیز ہے. تو یہ لڑائی جھگڑا فساد ایسی خراب چیز ہے کہ انسان کے دین کو برباد کر دیتی، انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے آپس کے لڑائی جھگڑے سے بچو، آپس کے اختلاف سے بچو، آپس کے افتراق سے بچو. پھر اختلاف بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک اختلاف اللہ کے لیے ہے، فقہا کا اختلاف ہے، تو اس یہ اختلاف رحمت ہے. اور وہ اختلاف جو آپس میں قطر و غارت گری کا سبب بنے، اس سے بچنا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیے فقہا امت میں بھی اختلاف رہا ہے مسائل میں، لیکن وہ آپس میں لڑے نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جب ایک مرتبہ تشریف لائے اور وہاں جو مسجد تھی قریب میں آپ نے جب نماز پڑھی تو آپ نے رفع دین نہیں کیا، اپنے مسلک کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ صاحب مزار سے مجھے شرم آتی، چونکہ امام ابو حنیفہ کا مسلک رفع دین نہیں تھا. تو اس سے ہی پتا چلا کہ یہ حضرات اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ خدا نہ کرے کو بغض و عناد کی وجہ سے، بلکہ ان کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے جو بہتر سمجھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، ہر ایک نے اسی طرح سے کیا. لیکن چونکہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اللہ تعالی نے ان کو سمجھ دی تھی اور تفقہ فی الدین انہیں حاصل تھا، ہر آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب میں دین کو سمجھ سکتا ہوں پورے طور پہ از خود. لیکن چونکہ اللہ نے ان کو یہ سوجھ بوجھ دی تھی، اس لیے قرآن و حدیث کے علوم کو وہ سمجھتے تھے اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا راجے ہے اور یہ مرجو ہے. تو جو راجے اور افضل چیز ہوتی تھی اس پہ عمل کرتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل عمل یہ ہے کہ ترک رفع دین، رفع دین نہ کرنا، اور باقی ائمہ کے نزدیک رفع دین کرنا افضل. جیسے بعض کے نزدیک آمین اونچا کہنا، بعض کے نزدیک آہستہ کہنا، لیکن یہ کوئی لڑائی اور جھگڑے کا سبب نہیں ہے امت میں. دونوں چیزیں جائز، کسی نے فردین کر لیا تب بھی کوئی گناہ کا کام نہیں، کسی نے آمین اونچی کہہ لی تب بھی کوئی گناہ کا کام نہیں، کسی نے آہستہ کہہ لی تب بھی کوئی گناہ کا کام نہیں. صرف افضل اور غیر افضل کا، حلال اور حرام کی بات نہیں ہے. ان کے نزدیک وہ چیز افضل، ان کے نزدیک یہ افضل، اس اعتبار سے اس پر عمل کر لیا. تو بہرحال یہ اختلاف رحمت ہے، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. لیکن وہ اختلاف جو انسان کے ہاتھوں کو دوسرے کے گریبانوں تک پہنچا دے، لڑائی اور جھگڑے تک انسان پہنچ جائے، وہ اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو اختلاف سے بچنے کی کوشش کرو. اور اس زمانے میں جبکہ دینی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے لوگوں میں، کوئی عربی بول رہا ہو تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے یا اپنی زبان بول رہا ہے، اسے یہ نہیں پتہ چلتا. جو اس قدر اس میں فرق نہیں کر سکتے تو اس کے علوم کہاں سیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کسی ایسے شخص کی خدمت میں جائیں جو واقعتاً دین کا علم رکھتا ہو، درد رکھتا ہو، اس سے جا کے سیکھیں، پھر جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرتے چلے جائیں. آسان راستہ یہ، ہر آدمی قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہے کہ یہ میری سمجھ میں اس کا یہ مطلب آ رہا ہے، دوسرا کہے میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، تو پھر قرآن مجید تو کھیل بن جائے گا. اس لیے ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث کو از خود سمجھ سکے. اس لیے جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں زندگیاں لگائی ہیں، اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، اور علماء امت کے آگے زانوئے تلمس تہ کیا ہے، شاگردی اختیار کی ہے، ان سے جا کر دین کا علم حاصل کریں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طلب ان میں پیدا کی، تو آپ نے فرمایا کہ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، دو آدمیوں کے درمیان فساد پیدا کرنا یہ مون دینے والی چیز ہے، یعنی دین انسان کا ختم ہو جاتا ہے، دین کو مون دینے والی چیز، اس سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں انتہائی حساس تھے، آپ نے کسی موقع پر اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور افتراق پیدا ہو. چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، خلاصے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، کہ اگر کوئی تمہارا حبشی غلام بھی حاکم ہو تو اس کے خلاف تلوار مت نکالو جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر کا ارتکاب نہ کرے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمانوں میں گروپ پیدا ہو جائیں گے، لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، آپس میں قتل و غارت گری ہوگی جو اللہ کو پسند نہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی ہو تمہارا حاکم تو اس کے خلاف تم تلوار نہ نکالو جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ اختیار کرے. اگر کوئی کفریہ بات کہتا ہے کھلم کھلا، پھر ٹھیک. تو بہرحال اختلاف سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے. اختلاف سے مراد دیکھیے، اختلاف ہر عقل مند آدمی کے درمیان ہوتا ہے، رائے کا اختلاف اور چیز ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. باقی اگر معقول بات پر اگر دو رائے کسی کی ہوں، کسی ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ میری رائے میں اس کو یہ دوا دینی زیادہ مناسب ہے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری رائے میں یہ دوا دینی زیادہ مناسب ہے، تو یہ اختلاف کوئی لڑائی کی چیز نہیں ہے. ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، انجینئروں میں اختلاف ہوتا ہے، تو فقہا میں اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ اختلاف لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اختلاف چاہے دو آدمیوں میں، یعنی دو آدمیوں میں ہو، دو شخصوں میں، یا دو جماعتوں میں ہو، لوگوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں، اس جھگڑے کو طول نہ دیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہا اور اس سے بات نہیں کی تو اس کے بارے میں سخت وعیدیں آپ نے بیان فرمائی، تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. اور اسی طریقے سے جماعتوں میں اگر ہے، آج آپ دیکھ لیجئے کہ جماعتوں میں جو اختلاف ہے تو باقاعدہ اس اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے، لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، افتراق پیدا کرنے کے لیے، اور مختلف جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں جن کو اچھالا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تاکہ اختلاف اور پیدا ہو اور سیاست کے بازار میں گرمی آئے، ایک دوسرے پر الزامات لگانا، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا، ایک دوسرے کو گالیاں بکنا، یہ سب آج ہمارے معاشرے میں عام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں امامت بھی فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک نماز میں آپ تشریف نہیں لا سکے اور غالباً سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، تو سبب یہ تھا کہ آپ دو قبیلوں میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ کو اتنی تاخیر ہو گئی کہ آپ مسجد نبوی میں نماز کے وقت نہیں پہنچ سکے. تو اسی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اتنی ترجیح دی کہ دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کا کام اتنا اہم ترین کام. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو آدمیوں کے صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹی بات زبان سے نکالے. اور بعض فقہا نے تو فرمایا کہ اگر کھلم کھلا صراحتن بھی جھوٹ بولے تو بھی جائز ہے دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے. مثلا اگر کوئی آدمی کسی سے جا کے کہے کہ میاں آپ اس کو گالیاں بک رہے ہو، بھائی برا بھلا کہہ رہا ہو، وہ تو آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کے لیے خیر مانگتا ہے اور آپ اس کو ایسا کہہ رہے ہیں. اسی طرح دوسرے کے پاس بھی جا کے یہ بات کہے کہ میاں آپ ایسی بات کہہ رہے ہو اور وہ تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو بظاہر تو یہ خلاف واقعہ ہے. لیکن اگر آدمی نیت کر لے بھی کون سا مسلمان ایسا ہے جو نماز کے اندر السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھتے، ہم اس میں سب کے لیے دعا ہی تو ہے ہی، کہ اللہ ہم پر بھی سلامتیاں نازل فرما، اپنے نیک بندوں پر بھی جو ہے وہ سلامتیاں نازل فرما. تو یقیناً ہر آدمی دعا کرتا ہے تو اس میں یہ آدمی بھی تو داخل ہے. اسی طریقے سے جب ہم سے نماز پڑھتے ہیں آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دائیں طرف کی جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں تک بھی دنیا کے کنارے، ان سب پر سلامتی اور کی دعائیں ہوتی ہیں. اور بائیں طرف جب پھیرتے ہیں تو یہ نیت ہوتی ہے ذہن میں کہ بائیں طرف جتنے لوگ بھی ہیں سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، برکتیں نازل فرمائیں. تو اگر یہ نیت کر کے کوئی کہہ دے تو یقیناً جھوٹ تو بالکل نہیں ہوگا. اور بالفرض اگر کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے دو جماعتوں اور گروپ میں صلح کرانے کے لیے، تو اس کی بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے. تو اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے. بہرحال یہ صلح کرانا دو آدمیوں کے درمیان یا دو شخص دو جماعتوں کے درمیان، یہ بڑا اونچا کام. اور افتراق و انتشار پیدا کرنا یہ اصل میں ابلیس کا کام، شیطانی کام. شیطان یہ نہیں چاہتا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح ہو، حتیٰ کہ دو سگے بھائیوں کے درمیان صلح ہو، یا دو خاندان آپس میں مل کر بیٹھیں، یا میاں بیوی آپس میں مل کر بیٹھیں. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان میں کسی طرح سے افتراق پیدا ہو جائے. چنانچہ ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ شیطان روزانہ شام کے وقت اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر، اب اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر وہاں اس کے چیلے چانٹے آتے ہیں، ہر ایک اپنی کارروائی اور اپنی جو اس نے دن بھر میں عمل کیا ہوتا ہے اس کی رویداد سناتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو روزے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو بچے کو قرآن مجید پڑھنے سے روک دیا، مدرسے جانے سے روک دیا. تو سب کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے کام بہت اچھا کیا. پھر جب ایک آگے اطلاع دیتا ہے کہ میاں بیوی میں نے اختلاف پیدا کر دیا، یہاں تک کہ طلاق واقع ہو گئی، اب اٹھ اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ تو ہے میرا صحیح سچا مرید، تو ہے بس، کیونکہ تو نے بڑا اونچا کام کیا ہے. تو بات یہ کہ ابلیس ہی کام ہے مسلمانوں کو لڑانا، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا. آج ہمارے معاشرے میں عام سی چیزیں، خاندانوں میں عورتیں ایک دوسرے کو ایسا بھڑکاتی ہیں، اس قسم کی چغلیاں لگاتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، اس قسم کی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ آپس میں میاں بیوی میں افتراق پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائے. اس سے بچنا چاہیے، بڑی سخت چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب دو مسلمان اپنی تلوار لے کر ایک دوسرے پر لڑنے کے لیے اٹھائیں اور پھر ان میں سے کوئی ایک قتل کر دے دوسرے کو، تو دونوں جہنمی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قاتل ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جائے، لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا ارادہ دونوں کا تھا مارنے کا، اس کو موقع نہیں ملا، جس کا وار چل گیا اس نے مار دیا، ورنہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ اس کو ماروں. دفاع کے اندر الگ معاملہ ہے، کوئی آدمی آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور ہتھیار آپ نے نکال لیا اور وہ دوسرا مر گیا، تو یہ ایک الگ بات. اپنے دفاع میں اگر دوسرے کو قتل کر دے تو یہ اس میں داخل نہیں. لیکن ویسے ہی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اس کے پاس بھی بندوق ہے، اس کے پاس بھی ہے پسٹل، اور کہتا ہے جب موقع ملے گا دونوں کے دلوں میں ارادے ہیں مار دیں گے ایک دوسرے. تو جب یہ معاملے ہوتے ہیں تو چونکہ ارادے دونوں کے خراب ہیں، نیتیں دونوں کی خراب ہیں، اس لیے جب دونوں ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں یا جو بھی ہتھیار اٹھائیں اور بالفرض ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں ہی جہنمی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے ہی کی تھی. لیکن ہمارے دل میں الحمدللہ اگر کسی کے لیے ذرہ برابر بھی بات نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے کبھی ایسا موڑ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کوئی خدا نہ کرے ہم پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی جان کے در پہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے دفاع میں بالآخر اس کو مار دیتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہرحال مسئلے کے طور پر یہ بات بتا دی، یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی ایسا عمل کر کے بولے جی ہم مسئلہ سن کے آئے تھے لہذا عمل بھی کر لیا ہم. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس قسم کی باتوں سے. بات مسئلے کے طور پر ہے کہ نیتوں کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے معاملہ اور مسئلہ. تو بہرحال جھوٹ بولنا بھی اس میں جائز ہے صلح کرانے کے لیے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتحاد ہو، اتفاق ہو اور لوگ آپس میں مل بیٹھیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں. لیکن آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا. دو چیزیں ضروری ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ اس کے بغیر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو اتحاد نہیں ہو سکتا. اب حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نہ تو بہت بڑے عالم دین تھے، یعنی عالم دین پورے نہیں تھے، قدوری تک غالباً کتابیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان کے دروازے ان پر ایسے کھولے تھے، اپنی معرفت کے بڑے بڑے علماء ان کی جوتیوں میں آ گئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو ہے وہ انہوں نے زانو تلمذ ان کے آگے طے کیا اور اپنی اصلاح ان سے کرائی. تو وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، جب تک یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کریں گی جماعتیں یا گروپ یا کوئی شخص جو صلح کرانا چاہتا ہے، اس وقت تک اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے توازو اور دوسرا ہے ایثار. یعنی توازو جب تک نہیں ہوگی انسان میں یا ایثار انسان میں نہیں ہوگا اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتی. اب توازو کا مطلب کیا ہے؟ توازو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جیسا بنا دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھے، کمزور آدمی سمجھے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو آدمی سمجھے گا کہ بھئی جو تکلیف پہنچی میں تو اس سے بھی زیادہ مستحق تھا، اللہ نے فضل کیا کہ کم پہنچی. جب آدمی توازو اختیار کرتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. حقیقی توازو یہی ہے، ورنہ کسی کے آگے صرف سر جھکا دینا توازو نہیں ہے. اور بعض لوگ تو ریاکاری کے طور پہ بھی توازو کرتے ہیں، اس لیے وہ توازل اصل توازو مراد ہے کہ اندر سے واقعتاً وہ دل سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اوروں سے کم سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ بھئی مجھے کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی اس کا حق بھی مار لے تو سمجھے کہ بھئی میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. اور اسی طریقے سے ایثار، ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود مشقت برداشت کر لے، خود تکلیف برداشت کر لے لیکن دوسرے کو راحت پہنچائے، خود بھوکا رہ لے لیکن دوسرے کو کھانا کھلا دے، یہ ایثار کہلاتا ہے. صحابہ اکرام میں یہ صفت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل نہیں فرما دی. کچھ مہمان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو مہمانی کرے ان کی، یہ مسافر لوگ ہیں، تنگ دست ہیں. ایک صحابی جو خود بھی مالدار نہیں تھے، اس سے اندازہ لگائیے کہ گھر ان کو لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے، کہا کہ بھئی اتنا ہے کہ یا تو ہم کھا لیں گے یا مہمان کھا لیں گے. اگر مہمان کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے اور ہم کھا لیں گے تو مہمان بھوکے رہیں گے. فرمایا کہ بس ٹھیک ہے تم مہمانوں کے لیے نکالو اور جب کھانا شروع کرو تو چراغ بجھا دینا اس طریقے سے کہ مہمان سمجھے چراغ بجھ گیا. چنانچہ ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور چراغ بجھا دیا. مہمانوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا یا اپنا منہ چلاتے رہے ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کو ان کی یادہ ایسی پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً کہ رات کو تمہاری مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ فرمائے کیا مقام ہوگا اس کا. اور قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اس کو اشار کہتے ہیں. ہم تو مصیبت کے وقت لوگوں کی عورتوں کی چوڑیاں اتار لیتے ہیں, لوگوں کی گھڑیاں اتار لیتے ہیں, جیبوں کی صفائی کر دیتے ہیں. اگر کوئی کسی کے پاس کچھ اور نقدی ہو تو وہ جیب سے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے. بہرحال اچھے بندے بھی ہیں اللہ کے نیک, ایسا نہیں ہے کہ دنیا خالی ہو گئی, لیکن عموم اب ایسا ہو گیا, اکثریت کا یہ حال ہو گیا. اگر بالکل اچھے بندے نہ ہوتے تو دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اگرچہ ان کی تعداد کم ہی ہے لیکن ہیں. تو بہرحال یہ ایثار, تو یہ دو صفتیں آ جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ توازو کی ضد ہے تکبر. آدمی اگر توازو اختیار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر تکبر کرے گا. اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کہے گا کہ جی میں خان صاحب ہوں, میں ملک صاحب ہوں, میں چودھری صاحب ہوں, میرے یہ حق ہیں اور جو ہے وہ میری ایسی عزت کرنی چاہیے تھی. دیکھو صاحب میں فلاں کے گھر گیا, اس نے میری خاطر توازو نہیں کی, اس نے مجھے چائے کا بھی نہیں پوچھا, اس نے مجھے بٹھایا تک نہیں, مجھ سے عزت سے بات نہیں کی. تو وہ خود اپنے لیے کچھ حقوق گھڑ لیتا ہے کہ میرا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. اور جب یہ کسی نے حق ادا نہیں کیا اب لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے لڑائی جھگڑا شروع ہو. تو گویا اس نے اپنے لیے کچھ حقوق گھڑ لیے اور اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا, یہی تکبر. ورنہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے, وہ اگر اس کو پانی کا بھی نہ پوچھے, کھانے کا بھی نہ پوچھے, اور آدمی سوچے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس ہو ہی نہ, اور پھر دوسرا یہ کہ میرا کون سا حق تھا کہ میں اس سے مانگ کے کھاتا بھائی, وہ میرا پابند تھوڑی ہے کہ مجھے کھلائے پلائے. تو یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا آدمی, لیکن جب یہ سوچ آئے گی تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسری سوچ پیدا ہوگی تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اشار کا معاملہ ہے. تو توازوں کی ضد جو ہے وہ تکبر ہے, اور اشار کی ضد ہے خود غرضی, اپنی اغراض کو ترجیح دینا دوسروں کی غرض پر. جب یہ بات آئے گی تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا. کسی چیز کی ہمارے ہم نے دیکھا شارٹیج ہو جاتی ہے, چینی نہیں مل رہی, پتہ چلا جناب رش لگ گیا کسی دکان پر, اب اگر اس نے دکان کھول لی تو اس کی دکان ہی لوٹ لی اٹھا کے. ہر آدمی کہتا مجھے مل جائے اس کو, چاہے ملے نہ ملے, آٹا مجھے مل جائے اس کو نہ ملے, لوٹ ماری ہوتی. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. یہ ہم مسلمانوں کا حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پر اپنا کرم فرمائے. ورنہ میں نے بعض کافروں کے ملکوں میں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی وہاں پر اس قسم کی صورتحال, تو وہاں میں نے سنا کہ لوگوں نے اپنی دکانیں کھول دیں کہ جس کا جی چاہے اپنی ضرورت کے مطابق لے کے چلا جائے, تو جس کو جتنی ضرورت تھی اس نے اتنا لیا, اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں لیا. تربیت کی بات ساری ہوتی ہے. ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کیا, غیر عمل کر رہے ہیں, ترقی کے زینے چڑھ رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ ترقی معکوس کر رہے ہیں, الٹی ترقی کر رہے ہیں, نیچے کی طرف جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات پر ہم کان نہیں دھرتے. دور جانے کی ضرورت نہیں, ہمارے یہاں مسجد میں نکاح ہوتے ہیں, یقین کریں کہہ کے تھک جاتے ہیں, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, لوگ بیٹھتے ہیں. جو آگے بیٹھ گیا اب اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا, وہ تو بیٹھ ہی گیا, ہلتا نہیں اپنی جگہ سے. یہ ہم روزانہ رات دن دیکھتے ہیں, ہر جمعے ہر یہاں پر نکاح ہوتے رہتے ہیں. حضرت متقی اسماعیل صاحب آج بھی تشریف لائے ہوئے تھے, اوپر چڑھ جاتے ہیں لوگ, کتنا کہہ دو بھائی ہٹ جاؤ خدا کے لیے پیچھے چلے جاؤ, نہیں سنتے. تنظیم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم میں, اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں بڑا، اگر کوئی ذرا تھوڑی تلخی سے بات کرے تو لڑائی جھگڑا شروع اسی بات. تو میرے عزیزو، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم میں توازو نہیں. اپنے اندر توازو پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس بات کو پلے باندھ لو تو کبھی تکلیف میں نہیں رہو گے. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ بات ذہنی طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا کی جو وضع ہے، دنیا کی جو بناوٹ ہے، وہ تو تکلیف پہنچانے پر ہی ہے. یعنی یہ تو جگہ تکلیف کی ہی ہے، یا راحت نام کی کوئی چیز نہیں. اب اگر راحت پہنچ گئی تو تمہیں اس پر تعجب ہونا چاہیے کہ دنیا کی وضع تو یہ ہے کہ یہاں تکلیف پہنچے، لیکن راحت پہنچ گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور کسی سے توقع نہ رکھو، امید نہ رکھو کہ فلاں موقع پر فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں سے میں یہ لے لوں گا، فلاں مجھے یہ دے دے گا. توقع مت رکھو. توقع رکھو گے تکلیف میں آ جاؤ گے. جب توقع پوری نہیں ہوگی تو بس یہیں سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. اس سے توقع مت رکھو کسی سے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلا کرے کوئی. جب توقع نہیں ہوگی تو گلا بھی نہیں ہوگا، اور اگر توقع ہوگی تو گلا بھی ہوگا. آپ نے دیکھا کہ اگر دشمن ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے توقع نہیں ہوتی. دشمن تو تکلیف ہی پہنچائے گا نا بھائی، وہ آپ کو گالی بھی بکے گا، آپ کو برا بھلا بھی کہے گا، موقع لگے گا تو مارے گا بھی صحیح. تو اس سے سب کچھ توقع ہوتی ہے، لیکن ایک دوست سے ہمیں دوسری توقع ہوتی. اس سے توقع مت رکھیے کسی سے. اگر توقع ہم رکھیں گے تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ پھر جب وہ توقع پورا نہیں ہوگی تو ہمیں اس سے شکوا پیدا ہوگا، شکایت پیدا ہوگی، گلا پیدا ہوگا، یہی سے لڑائی جھگڑا ہوگا شروع، اور پھر یہ بڑھتا چلا جائے گا. جس سے نے فرمایا کہ اس دنیا کی چونکہ وضع جو ہے، بناوٹ اللہ تعالی نے جو بنائی ہے، آدمی یہ ذہن میں بٹھا لے کہ یہ جگہ تو تکلیف ہی کی ہے، راحت کی جگہ تو جنت ہے، بس دنیا میں تکلیف آئے گی. اب اگر تکلیف آ رہی ہے تو بھائی یہ تو تکلیف آنی ہی تھی، لہذا زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اگر پہلے سے ذہن بنا لو. لیکن اگر ہم پہلے سے سوچیں کہ ٹھاٹ باٹ سے رہنا ہے، اور ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہ رہے، دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جان جل رہی ہے، دیکھیں وہ سوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے نیچے بٹھا رکھا، تو جان اس لیے جل رہی ہے کہ ہم نے توقع کر لی تھی کہ مجھے بھی ایسی جگہ ملے گی، مجھے بھی ایسی چیز ملے گی. لیکن ایسی توقع مت رکھی. ہاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عزت دے دی، میں ایسی جگہ بیٹھ گیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو بہرحال یہ توازو اور ایثار، یہ دو چیزیں ہیں اپنے اندر پیدا کریں. خود غرضی انسان چھوڑ دے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت پہنچا دے، اپنے کسی بھائی کو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آئے اور تم مجلس میں بیٹھے وہ ہو تو اپنے بھائی کے لیے ذرا سا ہل جاؤ، اس ہلنے سے وہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے میرا اکرام کیا. تھوڑا سا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آتا تو آدمی کھڑا وڑا نہیں ہوتا، وہ خالی بس ذرا سا ایسے ہی کرتا ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹھی بیٹھی، وہ فوراً بٹھا دیتا.